وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کے بل کے پاکستان کی سینٹ میں منظوری کے اقدام کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں نے خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قومی اسمبلی بھی اس بل کو جلد منظور کر لے گی. انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومت سے مطالبہ کرتی آ رہی تھیں کہ اقوام متحدہ کے تشدد کے خلاف کنونشن کے تحت ایسے واقعات کو جرم قرار دیا جائے. اس بل میں نہ صرف تشدد کی جامع تعریف وضع کی گئی ہے بلکہ دوران حراست تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کے لیے جرمانے کے ساتھ قید کی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع اورکزئی اور کرم کے سرحدی علاقوں میں ایک کاروائی کے دوران ایک افسر سمیت سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکاروں نے جان دے دی اور تین زخمی ہوئے ہیں. سرکاری طور پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق یہ کاروائی فرنٹیئر کور میں شامل تھل اسکاؤٹس نے کی ہے. بیان میں مزید تفصیلات نہیں دی گئیں. افغانستان میں امریکی فوج کے اعلی ترین کمانڈر نے پیر کے روز کابل میں ایک تقریب کے دوران اپنا عہدہ چھوڑ دیا. وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر کا افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے کمانڈر کی ذمہ داری سے علیحدہ ہونا امریکی فوجی انخلا کا علامتی اختتام ہے. جنرل ملر نے کابل کے امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر میں ایک مختصر تقریب کے دوران خطاب کیا. جنرل اسکاٹ ملر نے سن 2018 سے افغانستان میں امریکہ کے اعلی ترین کمانڈر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں. اب باقی مادہ ایام کے لیے افغانستان میں رہ جانے والی امریکی فوج کی کمان امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ میرین جنرل فرینک میکنزی کو منتقل ہو گئی ہیں. جنرل فرینک میکنزی پیر کے صوب کابل پہنچے جہاں انہوں نے افغانستان میں موجود امریکی فوج کی کمان سنبھالی. کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کے جاری انخلا اور ملک کے مختلف حصوں میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں اور اضلاع پر قبضوں سے کابل میں واقع حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خدشات پیدا ہو گئے تھے. امریکی عہدیداروں نے اس سے قبل یہ اشارہ دیا تھا کہ ترکی جو نیٹو کا رکن ہے اور جس کے فوجی افغانستان میں نیٹو کے مشن میں شریک ہیں کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں تاکہ ملک بیرونی رابطوں کے لیے کھلا رہے. دوسری جانب طالبان کا مطالبہ افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کی واپسی کا ہے اور وہ اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سرزمین پر ترکی سمیت کسی بھی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کی مخالفت کریں گے. بھارت کی قومی تفتیشی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے اس کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے ڈال کر تقریباً ایک درجن ایسے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسی سازش میں شامل تھے جس کا مقصد ملک کے جلد اثر قبول کرنے والے مسلم نوجوانوں کو دولت اسلامیہ یا داعش میں بھرتی کر کے ان کے ذریعے ریاست کے خلاف پرتشدد جہاد چھیڑنا تھا. این آئی اے نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیے گئے افراد میں سے تین کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ داعش کے فعال رکن ہیں. عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں کرونا وائرس کے ایک ہسپتال میں پیر کو لگنے والی آگ سے کم از کم 44 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے ہیں. وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے متعلقہ ذمہ دار حکام کی گرفتاری کا حکم دیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عراق کے صحت اور پولیس حکام نے ہسپتال میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر آکسیجن ٹینک کے دھماکے کے باعث لگی ہے. صدر جو بائیڈن اور اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے پیر کے روز کئی اہم میونسپل اور قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ امریکہ کے کلیدی مسئلے اسلحے سے منسلک بڑھتے ہوئے جرائم پر تبادلہ خیال کیا. کئی اداروں کی رائے میں موجودہ سال سن 2021 گزشتہ دو عشروں کے دوران امریکہ کا سب سے زیادہ ہلاکت خیز سال بن سکتا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں نے پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کے بل کی متفقہ منظوری کے اقدام کو خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قومی اسمبلی بھی اس بل کو جلد منظور کر لے گی. انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومت سے اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کنونشن کے تحت ایک قانون وضع کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی تھیں جس کے تحت زیر حراست تشدد کی جامع تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تشدد کے ایسے واقعات کو جرم قرار دیا جائے گا تاکہ ان واقعات کا سدباب کیا جا سکے. پاکستان کی سینٹ نے اسی سلسلے میں پیر کے روز دوران حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا. اس بل میں نہ صرف تشدد کی جامع تعریف وضع کی گئی بلکہ دوران حراست تشدد اور زیادتی کے واقعات میں ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کے لیے جرمانے کے ساتھ قید کی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. تھوڑی دیر کے بعد افغانستان میں امریکی فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر نے پیر کے روز کابل میں ایک تقریب کے دوران اپنا عہدہ چھوڑ دیا جس سے امریکہ اس ملک میں اپنی 20 سالہ جنگ کو ختم کرنے کے مزید قریب ہو گیا. فور سٹار جنرل سکاٹ ملر اپنے عہدے سے ایک ایسے موقع پر الگ ہوئے ہیں جب طالبان ملک بھر میں تیزی سے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل سکاٹ ملر کا افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے کمانڈر کی ذمہ داری سے علیحدہ ہونا امریکی فوج انخلا کا علامتی اختتام ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
جنرل ملر نے کابل کی امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر میں ایک مختصر تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام ساری زندگی میرے دل اور دماغ میں رہیں گے. جنرل ملر کے عہدہ چھوڑنے کی تقریب کابل کے انتہائی حفاظتی علاقے میں قائم ریزولیٹ سپورٹ ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئے. ملر نے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی اتحادی افواج اور افغان عوام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارا کام ہے. جنرل اسکاٹ ملر نے سن 2018 سے افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی ہیں. اب باقی ماندہ ایام کے لیے افغانستان میں رہ جانے والی امریکی فوج کی کمانڈ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ میرین جنرل فرینک میکنزی کو منتقل ہو گئی ہے. جنرل فرینک میکنزی پیر کی صبح کابل پہنچے جہاں انہوں نے افغانستان میں موجود امریکی فوج کی کمانڈ سنبھالی. جنرل میکنزی فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر سے افغانستان کے معاملات کی نگرانی کریں گے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج کا 90% انخلا اب مکمل ہو چکا ہے اور زیادہ تر امریکی فوج اپنے ضروری ساز و سامان کے ساتھ افغانستان سے نکل چکی ہے جبکہ 1000 سے بھی کم فوجی امریکی سفارت خانے اور کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے کابل میں موجود ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان نیشنل ڈیفنس اور سیکورٹی فورسز نے بعض مقامات پر طالبان کے آگے بڑھنے کی راہ میں مزاحمت کی ہے لیکن زیادہ تر علاقوں میں کابل حکومت کی فورسز نے لڑنے سے اجتناب کیا ہے اور میدان خالی چھوڑ دیا ہے. حالیہ ہفتوں میں طالبان نے اسٹریٹجک اہمیت کے کئی اضلاع پر فتح حاصل کی ہے خاص طور پر ان اضلاع میں جو ایران ازبکستان اور تاجکستان کی سرحدوں پر واقع ہیں. افغانستان کے کل 421 اضلاع میں سے ایک تہائی سے زیادہ کا کنٹرول اس وقت طالبان کے پاس ہے جبکہ طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا تسلط ملک کے 85% حصے پر قائم ہو چکا ہے. اس دعوے کو زیادہ تر حقیقت سے بعید تصور کیا جا رہا ہے. جنرل ملر کے بعد کابل میں قائم امریکی سفارت خانے میں تعینات ایک ایڈمرل افغانستان میں امریکی سفارتی موجودگی کے تحفظ اور کابل ایئرپورٹ کے دفاع کے امور کی نگرانی کریں گے. عمر عباس جعفری اردو VOA نیوز واشنگٹن.
کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا. افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کے جاری انخلا اور ملک کے مختلف حصوں میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں اور اضلاع پر قبضوں سے کابل میں واقع حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خدشات پیدا ہوئے تھے. امریکی عہدیداروں نے اس سے قبل یہ اشارہ دیا تھا کہ ترکی جو نیٹو کا رکن ہے اور جس کے فوجی افغانستان میں نیٹو کے مشن میں شریک ہیں، کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں تاکہ ملک بیرونی رابطوں کے لیے کھلا رہے۔ دوسری جانب طالبان کا مطالبہ افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کی واپسی کا ہے، اور وہ اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سرزمین پر ترکی سمیت کسی بھی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کی مخالفت کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کی ایک رپورٹ میں افغانستان کی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے جدید ترین سسٹم نصب کرنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کر لی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان حامد روشن نے کہا کہ اس نظام کی تنصیب سے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مزید تحفظ حاصل ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا 31 اگست تک مکمل ہو جائے گا، جس کے ساتھ 20 برسوں پر پھیلی ہوئی امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ افغانستان کے ایک سیاسی تجزیہ کار نجیب آزاد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نیٹو اتحاد کا رکن ہے اور ترک حکومت کے ساتھ اس معاہدے سے کابل میں کام کرنے والے غیر ملکی سفارتکار خود کو محفوظ خیال کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترک حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امور میں فعال کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا معاہدہ اس کی ایک مثال ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجی موجودگی کے خلاف ہیں، جس میں ترکی بھی شامل ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز بلخ میں افغان سیکیورٹی فورسز کے علاقائی اور صوبائی سربراہوں کے علاوہ بلخ کے ایک سابق گورنر عطا محمد نور اور حزب اسلامی سے الگ ہو جانے والے لیڈر جمعہ خان ہمدرد سے بھی ملاقات کی۔ صدارتی محل کے بیان کے مطابق انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال، قومی اتفاق رائے کی ضرورت اور سیکیورٹی اور ڈیفنس فورسز کی حمایت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان بھر میں طالبان کی جاری پیش قدمی کے بعد صدر کا یہ دوسرا صوبائی دورہ تھا۔ اسی دوران قومی مصالحت کے اعلی کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے یو ایس سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینت مکینزی سے ملاقات کی اور امن کے عمل سمیت افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عبداللہ عبداللہ نے بعد میں ٹویٹ کیا کہ آج ان کی جنرل مکینزی سے تعمیری ملاقات ہوئی، جو کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ہیں۔ ہم نے امن کے عمل اور امریکی فوج اور افغان نیشنل ڈیفینس فورسز کے درمیان دو طرفہ تعاون پر بات کی۔ جنرل مکینزی پیر کے روز کابل پہنچے تھے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ طالبان کو امن قائم کرنا چاہیے، اضلاع پر قبضہ کر کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ منگل کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی طالبان اور افغانستان کی مذاکراتی ٹیمیں دوبارہ امن مذاکرات شروع کر دیں گی۔ کرزئی نے بامعنی مذاکرات کی بحالی کی امید ظاہر کی اور کہا کہ طالبان اضلاع پر قبضہ کر کے کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے افغان حکومت پر بھی زور دیا کہ وہ ملک میں قیام امن کے لیے حاصل ہونے والے ہر موقع کو استعمال کریں۔ آئیے اب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کرم اور اورکزئی کے سرحدی علاقوں میں ایک کاروائی کے دوران ایک افسر سمیت سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ سرکاری طور پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق یہ کاروائی فرنٹیئر کور میں شام تل اسکاؤٹس نے کی ہے۔ بیان میں مزید تفصیلات کا ذکر نہیں، مگر بتایا گیا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے مزید دستے پہنچ چکے ہیں۔ ایک روز قبل نجی موبائل کمپنی کے اغوا کیے جانے والے 6 میں سے 1 کی لاش ملنے کے بعد پولیس حکام کے مطابق مغویوں کی باحفاظت بازیابی کے لیے سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ دستوں نے کاروائی شروع کر دی تھی۔ یہ 6 افراد نجی کمپنی کے ان 16 ملازمین میں شامل تھے جن کو 26 جون کو وسطی کرم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کرم اور اورکزئی کی سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف ایک کاروائی میں ایک افسر سمیت سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے منگل کے روز جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی فرنٹیئر کور میں شامل تل اسکاؤٹس کے دستوں نے کی ہے۔ بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک کیپٹن اور ایک جوان، جبکہ زخمیوں میں ایک حوالدار اور ایک نائب بھی شامل ہے۔ بیان میں مزید تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، مگر بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے مزید دستے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے سوموار اتوار کے روز جاری کردہ بیان میں وسطی کرم کے خودت خیل اور غورغری میں سیکورٹی فورسز پر حملے کا دعویٰ کیا تھا. ایک روز قبل وسطی کرم کے ایک علاقے سے اغوا کیے جانے والے 6 ملازمین میں سے ایک کی لاش ملی تھی. کرم کے ضلع پولیس آفیسر طاہر اقبال نے بتایا تھا کہ باقی 5 مغویوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے فرنٹیئر کور کی تعاون سے کوششیں کی جا رہی ہے.
ایک بندے کی لاش ملی ہے اور بقایا کے لیے آپریشن جاری ہے. اس میں ٹل سکاؤٹ جو ہے کرنل فیصل صاحب اور یہ بقایا لوگ جتنے بھی آپریشن کر رہے ہیں.
ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی عظمت علی زئی کے مطابق نجی کمپنی کے اغوا کیے جانے والے ملازمین کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے.
سر یہاں پہ یہ سنٹر کرم علاقہ خود افیل علاقہ ہے, یہاں پہ پولیس اور فورسز کی مزید کاروائی جاری ہے جس کی وجہ سے علاقے میں ٹینشن پھیلی ہوئی ہے. جی یہاں پہ جو ایک لیبر کی لاش ملی ہے اور باقی جو 5 ہے ابھی اس کی تلاش جاری ہے.
ادھر بنو اور شمالی وزیرستان کے درمیان نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں سیکورٹی فورسز کے کاروائی میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. مبینہ دہشت گرد عنایت اللہ حکام کے بقول دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں ملوث تھا. دری اسنا شمالی وزیرستان میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکل پر آئس کریم بیچنے والے ایک چابڑی پروش کو عسکریت پسندوں نے گات لگا کر قتل کر دیا ہے. چابڑی پروش کی شناخت شبیر ولد فیض بخش کے نام سے ہوا ہے اور ان کا تعلق پنجاب کے بہاولپور ضلع سے بتایا جاتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پنجاب ٹیکسٹ بک نے غیر ملکی پبلشر کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی تصویر والی کتابیں ضبط کر لی. ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق کتاب بغیر اجازت کے چھاپی گئی ہے, جبکہ غیر ملکی پبلشر کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور جلد اس کو حل کر لیا جائے گا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی تصویر والی کتابوں کا اسٹاک قبضے میں لے لیا گیا ہے. کتاب صوبہ پنجاب میں سرکاری اور نجی پبلشرز کی کتابوں کا نگران ادارہ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ضبط کی ہے. غیر ملکی پبلشر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے سوشل اسٹڈیز کی جماعت ہفتم کی کتاب چھاپی گئی تھی. کتاب میں ملالہ یوسف زئی کی تصویر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی تصاویر کے ساتھ چھاپا گیا ہے. اسی صفحے پر سر سید احمد خان, لیاقت علی خان, بیگم رانا لیاقت علی خان, سماجی کارکن عبدالستار ایدھی اور میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی تصاویر بھی شامل ہیں. خیال رہے ملالہ یوسف زئی کی تصویر پاکستان کے قومی ہیروز کے ساتھ چھاپنے پر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب پر سوشل میڈیا پر تنقید جاری ہے. سوشل میڈیا صارفین کے مطابق ملالہ یوسف زئی کہاں سے ان کی قومی ہیرو ہو گئی, جس کے بعد ادارے کی جانب سے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ٹیموں نے ایسی 200 کے قریب کتابوں کو قبضے میں لے لیا ہے. وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے پاکستان میں ریجنل دفتر لاہور اور مرکزی دفتر کراچی میں متعدد بار رابطہ کیا, جس پر انتظامیہ نے مختصر اپنا موقف دیا کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ترجمان پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق جب بھی کوئی پبلشر بغیر اجازت کے کوئی بھی کتاب چھاپتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ رانا طارق محمود نے کہا کہ مذکورہ کتاب کے خلاف کوئی خاص کاروائی نہیں کی گئی. ادارے کی ٹیمیں بازاروں میں گشت کرتی رہتی ہیں. جو بھی کتاب بغیر این او سی کے ہوتی ہے اسے ضبط کر لیا جاتا ہے.
یہ تو روٹین میٹر ہے, ان کی ٹیمیں جاتی ہیں, جو کتاب وداؤٹ این او سی ہوگی اس کو پکڑ لیتے ہیں. این او سی ایکٹ جو ہے نا, وہ ہمارا پی سی ٹی بی ایکٹ 2015 جو ہے, اس کے مطابق جو بھی این او سی کے بغیر کتاب ہوگی اس کے خلاف ایکشن ہوگا.
ماہر تعلیم اور استاد ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا سمجھتی ہیں کہ کتابوں میں غلطی اور بغیر اجازت اشاعت پر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ حرکت میں آتا رہتا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بورڈ کے وضع کردہ طریقہ کار کو اپنایا نہیں گیا.
آکسفورڈ نے ایک کتاب چھاپی ہے اور اس میں ملالہ کا ذکر ہے تو وہ بھی کوئی ایسی نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں ملالہ پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے شاید اسی طریقہ کار پہ جو مجھے معلوم.
ملالہ یوسف زئی کی جانب سے حالیہ تنقید اور تصویر ہٹائے جانے کے حوالے سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں نے پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کے بل کی متفقہ منظوری کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اس بل کو جلد منظور کر لیا جائے گا. انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومت سے اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کنونشن کے تحت قانون وضع کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی تھیں, جس کے تحت زیر حراست تشدد کی جامع تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تشدد کے ایسے واقعات کو جرم قرار دیا جائے تاکہ ان واقعات کا سدے باب کیا جا سکے۔ پاکستان کی سینٹ نے اس سلسلے میں پیر کے روز دوران حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس بل میں نہ صرف تشدد کی جامع تعریف وضع کی گئی بلکہ دوران حراست تشدد اور زیادتی کے واقعات میں ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کے لیے جرمانے کے ساتھ قید کی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومت سے اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کنونشن کے تحت ایک قانون وضع کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی تھیں جس میں زیر حراست تشدد کی نہ صرف جامع تعریف ہو بلکہ تشدد کے ایسے واقعات کو جرم قرار دے کر ان کا سدے باب کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی سینٹ نے پیر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کی طرف سے ایوان میں پیش کیے جانے والا دوران حراست تشدد اور موت کی روک تھام اور سزا کا بل منظور کر لیا ہے۔ اس بل میں نہ صرف تشدد کی ایک جامع تعریف وضع کی گئی ہے بلکہ تشدد کے واقعات میں ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کے لیے قید کی مختلف سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اس بل کے تحت اگر کوئی بھی اہلکار دوران حراست تشدد یا جنسی تشدد کے جرم کا مرتکب ہوگا یا ایسے کسی جرم کی سازش میں ملوث پایا گیا تو اسے عمر قید کے ساتھ ساتھ 30,00,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ اور قانون دان ہنا جیلانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹ میں اس بل کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔
اور یہ ایک اچھا کمپریہنسو بل ہے، بائی اینڈ لارج آئی ویلکم دس انیشیٹو۔ اور میں اس کے اندر دو تین چیزیں میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوکل سٹینڈرڈ جو ہے کمپلیننٹ کے حوالے سے وہ صرف وکٹم کا نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ وکٹم جو ہوتے ہیں وہ نہیں کمپلینٹ کر پاتے، تو ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو براڈن کیا ہے لوکل سٹینڈرڈ کو۔
ہنا جیلانی نے کہا کہ اس بل میں تشدد کی جامع تعریف بھی وضع کی گئی ہے جو ایک خوش آئند امر ہے۔
بات جو اس میں اچھی ہے ڈیفینیشن، میں سمجھتی ہوں ایک اچھی ڈیفینیشن ہے ٹارچر کی۔ اور تیسری بات جو اہم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں رول دیا گیا ہے نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن کو بھی، کمیشن کو، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو، سو یہ اچھی باتیں ہیں۔
دوسری جانب سینیٹر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیر حراست تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
پہلے بھی اگر کوئی ٹارچر کرتا اور کرتے بھی نہیں ٹارچر کرتا تو وہ کچھ ڈفرنٹ اسٹیچوٹ میں پنشیبل تھا، اس کے باوجود ہم اس کو معاملے کو نہیں روک سکے۔ اب ہم نے گو کہ اس پہ قانون سازی کی ہے، خوش آئند آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، مگر انفیکٹ جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات ہے۔
لیکن انسانی حقوق کی کمیشن کی سربراہ ہنا جیلانی کا کہنا ہے کہ تشدد کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین کے ساتھ ساتھ انتظامی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔
جو ڈرا بیک ہے اس کا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کو وہ ایجنسی بنایا گیا ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گی سیشنز کورٹ کے کہنے پر اس کرائم کو آف ٹارچر۔ وہ ایشو ایک مسئلہ بنے گا کیونکہ اس کے ساتھ اس کو پوری طریقے سے اس کی افادیت اس بل کی جو ہے وہ تبھی اجاگر ہو سکے گی جب ایس آئی اے کے اندر بھی کچھ ٹرانسفارمیشن ہو۔
دوسری جانب انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کی سینٹ میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور حراست میں موت کی روک تھام کے بل کی متفقہ منظوری کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی بھی اس بل کو جلد منظور کر لے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی قومی تفتیشی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے ڈال کر تقریباً ایک درجن ایسے افراد کو حراست میں لیا ہے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسی سازش میں شامل تھے جس کا مقصد ملک کے جلد اثر قبول کرنے والے مسلمان نوجوانوں کو داعش میں بھرتی کر کے ان کے ذریعے ریاست کے خلاف پرتشدد جہاد شروع کرنا تھا۔ این آئی اے نے بتایا کہ پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیے گئے افراد میں سے تین کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ان کے بارے میں یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ داعش کے فعال رکن ہیں۔ یہ چھاپے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر اور جنوبی ضلع اننت ناگ میں ڈالے گئے اور اس کاروائی میں این آئی اے کو مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی اعانت حاصل تھی۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں ایسی متنازع دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے گئے جو اس سازش کو مکمل طور پر تش تزبام کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل اپنی رپورٹ میں بیان کرتے ہیں.
این آئی اے بھارت کی سب سے بڑی انسداد دہشت گردی ٹاسک فورس ہے, جسے یہ اختیار حاصل ہے کہ ملک کی کسی بھی ریاست یا علاقے میں مقامی انتظامیہ کی اجازت حاصل کیے بغیر از خود دہشت گردی سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھا سکتی ہے. سری نگر میں این آئی اے کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اسے بھارت کے مسلم نوجوانوں کو دولت اسلامیہ یا داعش میں بھرتی کرا کے ان کے ذریعے ملک میں پرتشدد جہاد چھیڑنے کی سازش کا سال جون میں پتہ چلا تھا, جس کے فوراً بعد اس نے تعزیرات ہند اور غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق ایکٹ کے تحت نئی دہلی میں ایک مقدمہ درج کر دیا اور اس کے ساتھ ہی معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی. این آئی اے نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ داعش کے نظریے کی ترویج کے لیے بھارت میں متعدد افراد, جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے, سرگرم ہیں اور انہوں نے ایسے علاقوں میں تشدد آمیز کاروائیاں کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے جو سیاسی تنازعات یا دیگر وجوہ کی بنا پر کشمکش یا خلبلی کی زد میں ہیں. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروپیگنڈے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کے لیے دی وائس آف ہند نام کا ایک آن لائن ماہانہ میگزین بھی باقاعدگی کے ساتھ جاری اور مسلم نوجوانوں کو انتہا پسند بنانے کے لیے سائبر سپیس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے گزشتہ 3 برس کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں اپنی کاروائیوں کے دوران درجنوں ایسے نوجوانوں کو ہلاک کر دیا اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں, جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دولت اسلامیہ یا انصار غزوۃ الہند, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھارت میں مبینہ طور پر القاعدہ کی شاخ کے طور پر سرگرم ہے, کہ عسکریت پسند یا رکن تھے. لیکن تجزیہ کار پروفیسر نور احمد بابا کا کہنا ہے کہ مبینہ جبر, تشدد, تعصب اور امتیازی سلوک کی وجہ سے بھارتی مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ بھلے ہی احساس محرومی کا شکار ہو جو انہیں شدت پسندی کی طرف مائل کر سکتا ہے, لیکن داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کے لیے ایک ایسے ملک میں پنپنا آسان نہیں جہاں سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ادارے انتہائی فعال اور مضبوط ہیں.
الینیشن کی لیول بڑھ گئی اور یوتھ ابھی گروتھ میں فیسٹیشن کا چینل بہت بڑھ, کچھ ہوپلیسنس کی سچویشن بن رہی ہے. اس سچویشن میں ایسے طرح کے فورسز اور آئیڈیالوجیز کے لیے ایک فیسلیٹیٹنگ ایٹماسفیئر بن جاتا ہے, ایک ابھرنے کا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہاں جو سیکورٹی ایٹماسفیئر ہے اس میں ان کا سروائیو کرنا مشکل ہے.
اس دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے اپنے مزید 11 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے. ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ریاست میں بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے یا عسکریت پسندوں اور جماعت اسلامی اور دختران ملت جیسی کالعدم تنظیموں کی معاونت کر رہے تھے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
بھارت میں حکام نے پیر کے روز بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 ریاستوں میں آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس نے بتایا کہ زیادہ تر اموات مغربی ریاست راجستھان میں ہوئی, جہاں 12ویں صدی میں تعمیر ہونے والے امبر فورٹ میں ایک حفاظتی مینار کے قریب بجلی گرنے سے 11 افراد ہلاک ہوئے. سینئر پولیس افسر آنند سریواستو نے بتایا کہ متاثرین میں سے کچھ اس ٹاور کے قریب سیلفیاں بنا رہے تھے جب اتوار کی رات کو بجلی گرنے کا یہ واقعہ پیش آیا. سریواستو نے کہا کہ ریاست میں طوفانی بارش کے ساتھ بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم مزید 9 افراد ہلاک اور 20 کے قریب زخمی ہو گئے. اتر پردیش میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے 18 افراد ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں بیشتر کھیتوں میں مزدوری کرنے والے تھے. دونوں ریاستی حکومتوں نے متاثرین اور زخمی ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے مالی معاوضے کا اعلان کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز میں مزید آسمانی بجلی گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے. میانمار کی معزول شہری حکومت کی رہنما آنگ سنگ سوچی پیر کے روز دارالحکومت نیپڈا میں کمرہ عدالت میں تھیں. وہ فوجی ہنتا کی طرف سے اپنے خلاف عائد بدعنوانی سے متعلق الزامات کے بارے میں سماعت کے لیے آئیں. دفاعی وکیل خن موانگ زا نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ سوچی کو ملک میں قدرتی آفات, مواصلات اور برآمدی درآمد کے قوانین کے خلاف ورزی کے الزام میں 3 الگ الگ سماعتوں کا سامنا ہے. آخری سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ سوچی کے گھر پر چھاپے کی قیادت کرنے والے افسر کی جانچ پڑتال کے دوران پتا چلا کہ اس کے پاس آپریشن کرنے کے لیے سرچ وارنٹ بھی نہیں. نیپٹا میں ان کے گھر کی تلاشی میں 6 غیر اندراج شدہ اور غیر قانونی طور پر درامد شدہ واکی ٹاکی ریڈیو ملے. معزول صدر یو ون میون کے خلاف ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر بھی سماعت ہوئی. وکیل نے کہا کہ سوچی اور یو ون مائنڈ کے وکلا کی ملاقات میں دونوں کی صحت اچھی معلوم ہوئی. انہوں نے کہا کہ میانمار میں COVID-19 انفیکشن کی تازہ ترین اضافے پر سوچی نے شدید تشویش کا اظہار کیا, جبکہ یو ون مائنڈ نے بھی اس اضافے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا اور لوگوں کے لیے بہترین خواہشات دیں. سماعت آئندہ ہفتے پھر شروع ہوگی. عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں کرونا وائرس کے ایک ہسپتال میں پیر کے روز لگنے والی آگ سے کم از کم 44 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے. وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے متعلقہ ذمہ دار حکام کی گرفتاری کا حکم دیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عراق کے صحت اور پولیس حکام نے ہسپتال میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آگ ممکنہ طور پر آکسیجن ٹینک کے دھماکے کے باعث لگی. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
واقعے کے بعد صحت کا عملہ دوسری لاشوں کو ہسپتال سے باہر نکالتا رہا جبکہ کئی مریض دھوئیں کے باعث کھانستے ہوئے دکھائی دیے. ناصریہ میں صحت کے حکام کے مطابق آل حسین کرونا وائرس ہسپتال میں آگ پر قابو پانے کے بعد سرچ آپریشن جاری ہے. البتہ دھوئیں اور بدبو کے باعث متاثرہ وارڈز میں امدادی کاروائیوں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کو لگنے والی آگ سے اموات میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ متعدد مریض اب بھی لاپتہ ہیں. ان کے بقول مرنے والوں میں 2 ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں. وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے سینئر وزراء سے ملاقات کی ہے اور ناصریہ کے صحت اور سول ڈیفنس مینیجرز کو معطل اور گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے ہسپتال کے مینیجر کو بھی معطل کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں. جائے وقوع پر موجود ایک پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ پولیس کی ابتدائی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہسپتال کے COVID-19 وارڈ میں آکسیجن ٹینک کا دھماکہ آگ کی ممکنہ وجہ تھی. ہسپتال کے گارڈ علی محسن کہتے ہیں کہ میں نے کرونا وائرس وارڈ کے اندر ایک بڑا دھماکہ سنا تھا جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی. عراق کا نظام صحت کرونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں دباؤ کا شکار ہے اور ملک میں اب تک 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر اور 17,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں. اپریل میں دارالحکومت بغداد میں ایک کرونا ہسپتال میں آکسیجن ٹینک کے دھماکے میں کم از کم 82 افراد ہلاک اور 110 زخمی ہوئے تھے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے قتل عام اور جبر کی روک تھام پر پیر کے روز ایک سالانہ رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا ہے کہ 6 ملکوں میانمار, چین, ایتھیوپیا, عراق, شام اور جنوبی سوڈان میں قتل عام اور جبر کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ امریکی حکومت کس طرح ان جرائم کو روکنے کے لیے مالی, سفارتی اور دوسرے اقدامات کا استعمال کر رہی ہے. اس موقع پر بلنکن نے کہا کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ رپورٹ میں مخصوص ملکوں میں ہونے والے جبر کی تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں. یہ مقامات ہمارے ایجنڈے پر خارجہ پالیسی کے کچھ سخت ترین چیلنجوں کی نمائندگی کرتے ہیں. بلنکن نے مزید کہا کہ ہم مربوط بین الاقوامی دباؤ اور رد عمل سامنے لانے کے لیے اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کریں گے, جن میں سفارتکاری, غیر ملکی معاونت, حقائق کی تلاش کے مشنز, مالی وسائل اور وابستگی اور رپورٹ جیسی کہ یہ رپورٹ ہے شامل کیے جائیں گے. امریکی بحریہ نے چین کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ پیر کے دن جنوبی بحیرہ چین کے متنازع پارسل جزیرے سے گزرنے والے ایک امریکی بحری جنگی بیڑے کو وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا. بحریہ نے بتایا کہ تباہ کن یو ایس ایس مینفولڈ سمندری بیڑا جہاز رانی کے سفر کی آزادی کو یقینی بنانے کے مشن پر اس چھوٹے جزیرے کے قریب سے گزرا جو جنوبی چین اور ویتنام کے مشرق میں واقع ہے. بحریہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کاروائی کا مقصد چین, تائیوان اور ویتنام کی جانب سے آزادانہ سفر میں عائد کی آنے والی غیر قانونی پابندیوں کو چیلنج کرنا تھا. تینوں ملک ان جزیروں پر حق کے ملکیت جتاتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے تمام فوجی جہازوں کو پیش کی اجازت دینے پر پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کا پیر کے دن امریکہ نے انکار کیا. بحریہ نے مزید بتایا کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہے گا تا وقت کہ کچھ ممالک آبی گزرگاہ پر اپنا حق جتانے کی کوشش ترک نہیں کرتے. امریکی بحریہ نے کہا کہ جنوبی بحر چین کے پانیوں میں اس طرح کے دعوے سمندروں میں آزادانہ سفر کے لیے شدید خطرے کا باعث ہیں, جس میں جہاز رانی, فضائی حدود, آزاد تجارت اور بغیر روک ٹوک کے کاروبار سے متعلق دعوے شامل ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے کسی رکن کو دھمکانے یا کسی کے حقوق اور آزادی سلب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. زارٹس کی ایک خبر کے مطابق چین کے اہلکاروں نے پیر کے دن اسے اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ ایسی کارروائی کو بند کر دیا جائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اٹرنی جنرل میرک گارلینڈ نے پیر کے روز کئی اہم میونسپل اور قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ امریکہ کے ایک کلیدی مسئلے اسلحے سے منسلک بڑھتے ہوئے جرائم پر تبادلہ خیال کیا۔ کئی اداروں کی رائے میں موجودہ سال 2021 گزشتہ دو عشروں کے دوران امریکہ کا سب سے زیادہ ہلاکت خیز سال بن سکتا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
ایک گروپ گن وائلنس آرکائیو کے مطابق اس سال اب تک پہلے ہی 10,700 سے زیادہ افراد فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ واقعات حادثاتی طور پر رونما ہوئے، جبکہ زیادہ تر کا تعلق قتل کرنے کی نیت، ڈکیتی اور ہجوم کو ہدف بنا کر گولیاں چلانے سے تھا۔ اس طرح کے واقعات خریداری کے مراکز اور دیگر پر ہجوم جگہوں پر پیش آئے۔ صدر بائیڈن گن وائلنس کو امریکہ کی ایک وبا اور دنیا بھر میں باعث شرمندگی قرار دے چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس مسئلے کے حل میں بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال اپریل میں ریاست کولوراڈو کے ایک قصبے بلڈر میں ایک گراسری سٹور میں ادھادھن فائرنگ سے 10 افراد کی ہلاکت کے بعد صدر بائیڈن نے سینٹ سے کہا تھا کہ وہ گن وائلنس سے متعلق ڈیموکریٹ اکثریت والے ایوان نمائندگان کی جانب سے بھجوائے گئے دو قانونی مسودوں کی منظوری دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انتظامی حکم نامے کے تحت اسلحے سے متعلق کچھ سخت پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن سیاسی طور پر تقسیم شدہ سینٹ کو، جس میں دونوں جماعتوں کے 50-50 ارکان شامل ہیں، ابھی ان قانونی مسودوں کی منظوری دینی ہے، اور یہ اب تک غیر واضح ہے کہ تمام 50 ڈیموکریٹ ارکان اس بل کی حمایت کریں گے۔ بل کی منظوری کے لیے 50 ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ نائب صدر کملا ہیرس کے فیصلہ کن ووٹ کی بھی ضرورت ہوگی۔ امریکہ میں قدامت پسند ریپبلکن قانون دان اسلحے پر پابندی کے سخت قانون کے خلاف ہیں، جبکہ اعتدال پسند ڈیموکریٹ اسلحے کی فروخت پر عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ گن وائلنس سے متعلق براڈی کیمپین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں روزانہ اوسطاً 316 لوگ گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، جن میں سے 116 موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ 210 کی جان بچا لی جاتی ہے۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں میں 39 قتل کے واقعات ہوتے ہیں، جبکہ 64 کا تعلق خودکشی سے ہوتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ پاکستان میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے سرگرم ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں پیر کے روز پہلی مرتبہ ویکسین کی 5,25,000 خوراکیں لگائی گئیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,590 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں اب تک وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 22,618 ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 31,443 افراد متاثر ہوئے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد میں 2020 کا اضافہ ہوا۔ بھارت میں کرونا وائرس سے اب تک 3,09,07,282 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 4,10,784 ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ COVID-19 کے کیسز کی تعداد میں مسلسل چوتھے ہفتے عالمی سطح پر اضافہ ہوا، اور 10 ہفتوں تک کمی کے بعد اموات کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جس کی زیادہ تر وجہ ڈیلٹا ویریئنٹ تھا، جس کی اب 104 ملکوں سے موجودگی کی خبر ملی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ادارے کے ہیڈ کوارٹر سے WHO کے ڈائریکٹر ٹیڈروس گبریاسس نے کہا کہ ادارے کے 6 گلوبل علاقوں میں ایک کے سوا تمام علاقوں میں COVID-19 کے کیسز میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تمام علاقوں سے یہ رپورٹیں ملی ہیں کہ ہسپتالوں میں ایک بار پھر مریضوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہو رہی ہے، اور دنیا بھر میں ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلنے والا جلد ہی سب سے غالب ویریئنٹ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان مقامات پر بھی پھیل رہا ہے جہاں لوگوں میں ویکسینیشن کی شرح بلند ہے، اور ویکسینیشن نہ لگوانے والوں اور کمزور لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ہیلتھ سسٹم پر دباؤ ہے، اور جن ملکوں میں ویکسینیشن کی شرح کم ہے وہاں صورتحال خاص طور پر خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کسی جگہ ختم نہیں ہوئی، اور ویکسین کا عالمی سطح پر عدم مساوات اس صورتحال کو بدتر کر رہا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے جہاں دنیا بھر میں ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے، وہیں وائرس کے تیزی سے پھیلنے والے ویریئنٹس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کے روز بیلجیم کے محققین نے انکشاف کیا کہ مارچ میں بیلجیم سے تعلق رکھنے والی 90 سالہ خاتون بجک وقت کرونا کے الفا اور بیٹا ویریئنٹ میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئی تھیں۔ محققین کہتے ہیں کہ خاتون کے بجک وقت کرونا کی 2 اقسام میں مبتلا ہونے کے اس غیر معمولی کیس کو کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق 90 سالہ خاتون نے کورونا کی ویکسین نہیں لگوائی تھی، جبکہ مارچ میں انہیں بیلجیم کے شہر اولسٹ کے او ایل وی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ طبی عملے نے جب خاتون میں کورونا کی تیزی سے پھیلنے والی قسم کی موجودگی کا معائنہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان میں کورونا کے 2 ویریئنٹس الفا اور بیٹا موجود تھے۔ کورونا وائرس کے الفا ویریئنٹ کی سب سے پہلے برطانیہ میں تشخیص ہوئی تھی، جبکہ بیٹا ویریئنٹ سب سے پہلے جنوبی افریقہ سے سامنے آیا تھا۔ مذکورہ دونوں ویریئنٹ کے شکار بیلجیم کی خاتون کی ابتدائی طور پر آکسیجن کی سطح بالکل درست تھی، لیکن ان کی حالت تیزی سے بگڑی اور اسپتال میں داخل ہونے کے 5 روز بعد ان کی موت واقع ہوئی۔ خاتون کے بیک وقت کورونا کے 2 ویریئنٹس میں مبتلا ہونے کے اس غیر معمولی واقعے سے متعلق کیا جانے والا مطالعہ یورپین کانگریس آف کلینیکل مائکرو بایولوجی اینڈ انفیکشن ڈیزیز میں پیش کیا گیا ہے۔ مطالعے کے سربراہ او اور او ایل وی اسپتال کے مولیکولر بایولوجسٹ این وینکیر برگن کا کہنا ہے کہ جس وقت خاتون میں کورونا کے 2 ویریئنٹس کی تشخیص ہوئی اس وقت بیلجیم میں دونوں ویریئنٹس کا پھیلاؤ جاری تھا، لہٰذا یہ امکان ہے کہ خاتون کو 2 مختلف افراد سے وائرس لگا ہو۔ ان کے بقول بدقسمتی سے ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ خاتون کو وائرس کیسے لگا۔ این وینکیر برگن نے کہا کہ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ آیا بیک وقت 2 ویریئنٹس نے خاتون کی حالت کو تیزی سے خراب کرنے میں کوئی کردار ادا کیا یا نہیں۔ کورونا کی ویکسین دریافت ہونے سے قبل وائرس کے علاج کے لیے اینٹی باڈی کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ مولیکولر بایولوجسٹ این وینکیر برگن نے پریس ریلیز میں کہا کہ بیک وقت 2 ویریئنٹس میں مبتلا ہونے کے دیگر کیسز کہیں شائع نہیں ہوئے اور اس طرح کی غیر معمولی صورتحال کو کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کورونا کے تیزی سے پھیلنے والے ویریئنٹس کی تشخیص محدود ہے اور اس وجہ سے مختلف ویریئنٹس کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹنگ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مذکورہ مطالعے سے متعلق برطانیہ کی یونیورسٹی آف وارک کے مولیکولر آنکولوجی کے پروفیسر اور متعدی امراض کے ماہر لارنس ینگ نے کہا کہ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ ایک شخص میں کورونا کے 2 مختلف ویریئنٹس کی تشخیص ہو۔ ان کے بقول مطالعہ اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا مختلف ویریئنٹس کرونا کے مریض کی حالت کو مزید خراب کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور آیا اس سے کسی بھی طرح ویکسین کی افادیت پر سمجھوتا کیا جاتا ہے یا نہیں۔ جنوری میں برازیل کے سائنسدانوں نے 2 افراد میں بیک وقت کورونا کے مختلف ویریئنٹس کی تشخیص رپورٹ کی تھی، لیکن یہ تحقیق تاحال کے سائنٹیفک جرنل میں شائع نہیں ہوئی تھی۔
اور انڈونیشیا میں کورونا وائرس کے کیسز سے جہاں پیر کے روز 40,427 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انڈونیشیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 891 افراد ہلاک ہو گئے۔ وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 67,355 ہے۔ اقوام متحدہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے بیشتر اثرات کی وجہ سے 2020 میں خوراک تک رسائی میں رکاوٹ کے باعث دنیا بھر میں بھوک میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے چیف اکانومسٹ عارف حسین نے کہا کہ صرف 1 سال میں شدید بھوک کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں گزشتہ پورے 5 سال کی تعداد سے زیادہ اضافہ ہوا۔ خوراک اور غذائیت پر اقوام متحدہ کے 5 اداروں کی ترتیب دی ہوئی اپنی سالانہ رپورٹ کے نتائج پریشان کن تھے۔ اور یونیسیف اور یونیسکو نے پیر کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ عالمی رہنما کونسلوں کو ایک سانحے سے بچانے کے لیے براہ راست تعلیم کے لیے فوری طور پر اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی ترجیح بنانا چاہیے۔ اداروں نے کہا کہ 19 ملکوں کے 156 ملین طالب علموں کے لیے کووڈ-19 کے باعث اسکول بند رکھنے کی وجہ سے بچوں کی ترقی کو امکانی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کو سنواتے ہیں کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیوبا میں حکومت مخالف احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کیوبا کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کرے۔ امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کے موقع پر پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ کیوبا کے عوام جابرانہ حکومت سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم نے کیوبا میں اس نوعیت کے مظاہرے طویل عرصے کے بعد یا غالباً کبھی بھی نہیں دیکھے. قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صدر بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کیوبا کے عوام کے ساتھ انسانی حقوق کے حصول کی جدوجہد میں کھڑا ہے, اور ہم کیوبن حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن مظاہرین کی آواز دبانے کے لیے تشدد سے گریز کرے. صدر نے کیوبا کی جانب سے اس دعوے کی بھی تردید کی کہ امریکہ عوام میں بد امنی پھیلانے کا ذمہ دار ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی صدر بائیڈن کے بیان کے بعد محکمہ خارجہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیوبا کی حکومت کی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ وہ اس وقت ملک کے درجنوں شہروں اور قصبوں میں ہونے والے مظاہروں کو امریکہ کے کسی اقدام کے نتیجے کے طور پر بیان کرے. اس بیان سے کچھ ہی دیر پہلے پیر کو کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس پریلر نے امریکہ کے فنڈ سے چلنے والی مشینریز پر الزام عائد کیا کہ وہ بد امنی کو ہوا دے رہی ہیں. ان کے بقول کیوبا میں کوئی حکومت مخالف تحریک نہیں چل رہی, بلکہ گزشتہ روز جو کچھ دیکھا گیا وہ ایک بد نظمی تھی, انتشار تھا, اور اس کی وجہ وہ کمیونیکیشنل آپریشن تھا جو کچھ عرصے سے تیار کیا جا رہا تھا اور جس میں دسیوں لاکھوں لوگوں نے خود کو وقف کر رکھا ہے. اس سے ایک روز قبل کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینال نے قومی سطح پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں اپنی کابینہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ سماجی بد امنی کی وجہ امریکہ کی جانب سے معاشی جبر کی حکمت عملی ہے. کیوبا کے صدر نے ملک کے اندر نام نہاد انقلابی شہریوں پر زور دیا کہ وہ حکومت مخالف مظاہروں کا جواب دیں. اتوار کو کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین آزادی اور اتحاد کے مطالبات پر مبنی نعرے لگا رہے تھے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے کچھ افراد کو گرفتار کر لیا. مظاہرین ملک میں کرونا وبا کے باعث پیش آنے والی مشکلات, خوراک اور ادویات کی قلت اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج تھے. امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ریپبلکن رکن ٹیڈ کروز نے کہا ہے کہ کیوبا کی حکومت نے کئی نسلوں پر ظلم و ستم کیا ہے. ہاؤس اسپیکر ڈیموکریٹ رہنما نینسی پلوسی نے بھی ایک ٹویٹ میں کیوبا کے مظاہرین کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے. یورپی یونین کے چوٹی کے سفارتکار نے بھی پیر کے روز اپنے بیان میں کیوبا کے عوام کی جانب سے مظاہرے کے حق کی حمایت کی اور کیوبا کی حکومت پر زور دیا کہ وہ مظاہرین کے تحفظات کو سنے. جوزف بوریل نے برسلز میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ ایسا مظاہرہ ہے جس میں اس سطح کے عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے جو 1994 کے بعد نظر نہیں آیا. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے نیوز, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ مشل بیشلٹ نے افریقیوں اور افریقی نسل افراد کے خلاف نسلی بنیادوں پر تشدد اور عمومی تعصب کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی اپیل کی ہے. انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی ہائی کمشنر نے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پیش کی جانے والی اپنی رپورٹ میں اس مسئلے کے حل کے لیے کئی سفارشات پیش کی. انسانی حقوق کی کاؤنسل نے ایک سال قبل امریکی ریاست منیسوٹا کے مقام منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں ایک سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد اس رپورٹ کو لازمی قرار دیا تھا. گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
بیشٹ نے جارج فلائیڈ کے قتل کو ایک اہم معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے دنیا بھر کی توجہ انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کروا دی ہے جو عمومی طور پر افریقی نسل افراد یا افریقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مبینہ طور پر روا رکھی جاتی ہیں. رپورٹ میں عدم مساوات, پسماندگیوں اور مواقعوں کی عدم دستیابی کے حوالے سے ناتواں, غربت میں پھنسے ہوئے اور سماجی ناانصافی کے نظام کے شکار لوگوں کی جامع تصویر پیش کی گئی ہے. رپورٹ میں قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے ہلاکت خیز واقعات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. بیشلٹ کا کہنا ہے کہ ان کے دفتر کو افریقی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد سے متعلق اس طرح کے کم از کم 190 واقعات کی اطلاعات ملی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے 98% واقعات یورپ, لاطینی امریکہ اور شمالی امریکہ میں رونما ہوئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان تمام واقعات میں انصاف فراہم کرنے میں ناکامی کی حیران کن مماثلت پائی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تین ایسے پہلو جہاں پولیس سے منسلک ہلاکتیں ہوئیں, ان میں بچوں کے جرائم پر پولیس کی کاروائی, ٹریفک میں روکنا اور روک کر تلاشی لینا, دماغی صحت کے مسائل میں نفاذ قانون کے عہدیداروں کی سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچنے والوں کی حیثیت سے مداخلت اور منشیات فروش گروہوں سے منسلک کاروائیوں میں پولیس کے خصوصی دستوں کی کاروائیاں شامل ہیں. اور مزید برائے یہ کہ پولیس کے عہدیداروں کو شاذ و نادر ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور افریقی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے. جارج فلائیڈ کی ہلاکت ایک استثنائی واقعہ ہے کیونکہ پولیس آفیسر ڈیرک شاون, جس کی تحویل میں فلائیڈ کی موت واقع ہوئی, اسے موقع پر موجود شہریوں کے سیل فون سے بنائی گئی ویڈیو دیکھ کر گرفتار کیا گیا اور لاکھوں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، جس پر اسے قصوروار ٹھہرایا گیا اور اسے 20 سال سے زیادہ کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ نسلی بنیاد پر رکھی جانے والی زیادتیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ مشیل بیچلر کے بقول غلامی کے دور کی روایتی تعصب کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ان کی مرتب کردہ سفارشات میں نسلی بنیادوں پر عمومی تعصب کی ساخت کو تسلیم کرنا شامل ہے تاکہ نظام میں تبدیلیاں لائی جائیں، جبکہ نفاذ قانون کے عہدیداروں کو ان کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرانا، آزادی اظہار کے حق اور نسلی تعصب کے خلاف مظاہروں میں پرامن اجتماع کے حق کی ضمانت دینا اور نسلی تعصب کے متاثرین کے نقصانات کی تلافی کے لیے اقدامات کرنا شامل ہیں۔
ملالہ یوسفزئی کی 12 جولائی کو 24ویں سالگرہ تھی اور دنیا بھر میں ملالہ ڈے بھی منایا گیا۔ سابق امریکی خاتون اول مشیل اوباما اقوام متحدہ کے مختلف اداروں سمیت دنیا بھر سے تعلیم اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور کارکنان نے ملالہ کو سالگرہ کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تہنیتی پیغامات میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اجاگر کی۔ سوشل میڈیا پر دیے گئے پیغامات میں اقوام متحدہ نے ملالہ کی تقریر کا جملہ ایک بچہ، ایک معلم، ایک کتاب اور ایک قلم دنیا تبدیل کر سکتے ہیں نقل کرتے ہوئے ملالہ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ عالمی ادارے نے لکھا کہ ملالہ ہماری کم عمر ترین امن کی سفیر ہیں جو دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مشیل اوباما نے ملالہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ملالہ ہمیشہ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں اس جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں تعلیم کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ ویسی عورت بن سکیں جیسا کہ وہ چاہتی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو ویب سائٹ پر ندا فاطمہ سمیر کی تفصیلی تحریر ضرور دیکھیے گا۔ امریکہ کی 10 مغربی ریاستوں میں جنگل کی آگ نے گھروں کو نظر آتش کر دیا اور ہزاروں افراد کو انخلا پر مجبور کیا ہے۔ امریکی ریاست اوریگون میں بھڑکنے والی آگ سے کیلیفورنیا میں بجلی کی فراہمی کو خطرہ لاحق ہے۔ الاسکا سے وائیومنگ تک تقریباً 60 مقامات پر جنگل کی آگ بھڑک رہی ہے۔ کیلیفورنیا کی آگ سے نیواڈا ریاست کی سرحدی لائن پر دونوں اطراف میں انخلا ہوا۔ امریکہ میں سب سے بڑی آگ اوریگون میں بوٹ لگ فائر ہے۔ آگ کے نتیجے میں پورٹ لینڈ کے سائز سے دگنا رقبہ جلنے کے بعد اس سے کیلیفورنیا تک بجلی کی ترسیل کی لائنوں میں خلل پڑا۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پیش گوئی کرنے والے کہتے ہیں مغرب میں بہت سے علاقوں میں گرمی کی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ کیا عراق میں امریکی مفادات پر حملے، ملیشیاؤں کی کاروائیاں اور شام میں ایران کے حامیوں پر حملے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ماہرین کراچی یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات عامہ کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر شائستہ تبسم اور واشنگٹن میں قائم پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
عراق میں امریکی سفارت خانے وغیرہ پر حملے، ملیشیاؤں کی کاروائیاں اور شام میں ایران کے حامیوں کے خلاف حملے، کیا یہ کاروائیاں امریکہ کی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اس بارے میں مشرق وسطی کے امور کے ماہرین کی آرا مختلف ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر شائستہ تبسم نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میرا یہ خیال ہے کہ یہ موسٹ ان لائکلی ہے کہ امریکہ اس ٹاک سے باہر نکلے، کیونکہ اس صورت میں امریکہ باہر نکلے گا جب کسی قسم کی اس کو نظر آئے گا کہ کس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی موسٹ پرائیورٹی تو یہی ہے کہ وہ کسی طرح ایران کو انگیج کرے نیوکلیئر ڈیل میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے اور امریکن انٹرسٹ مختلف جگہوں پہ فلیش ہو رہے ہیں، اس وقت اس کو دوسری ساتھ میں پیرلل چلایا جا رہا ہے، لیکن اس کا میں نہیں سمجھتی کہ ڈائریکٹ کوئی فوری طور پہ امپیکٹ ہوگا، اللہ کہ کوئی میجر ڈیمیج امریکن انٹرسٹ کو نہیں ہو جاتی۔ اور خاص طور پہ جو اب ایران میں نئے صدارتی الیکشن ہوئے ہیں، تو امریکن انٹرسٹ تو یہی ہے کہ کسی طرح سے ایران کو مڈل ایسٹ میں انگیج کیا جائے، خاص طور پر اس کے نیوکلیئر ایشو سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کا بھی فوری انٹرسٹ یہی ہے کہ یہ ٹاکس یا نیگوشیشن جو ہے وہ شروع اور چلتی رہے.
یہ تھی ڈاکٹر شائستہ تبسم اور واشنگٹن میں قائم پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا.
بات چیت تو آگے بڑھ ہی کی کیونکہ ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ٹھیک ہے وہ بے شک جو ماضی کی پالیسی سے اختلاف ہو انہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے وہ ڈیل کو ری انٹر کیا جائے اور ان کی شرائط پہ اور سینکشنز جو ہیں وہ ہٹائے جائیں جو کیونکہ ان کی اکانومی کافی سفر کر رہی ہے. تو ایونچوئل گول تو یہ ہی ہوگا کیونکہ وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ فل بلون ایک کنفرنٹیشن بن جائے. دوسری طرف جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی جب صدر بائیڈن حکومت میں آئے تو وہ ریورس کرنا چاہتے ہیں جو ڈیل سے وہ نکل گئے تھے ٹرمپ صاحب. اب وہ کس شرائط پہ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ان کو کم از کم اپنی امریکن پالیٹکس کے لیے بھی دکھانا پڑے گا کہ انہوں نے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اس ڈیل سے. تو دونوں طرف جو ہے وہ جو انٹرسٹ ہے وہ تو یہی ہوگا ایونچوئل کے دوبارہ نیگوشیشن میں جایا جائے اس میں. لیکن اسرائیل والا جو انگل ہے وہ فرق ہے, وہاں بھی نئی حکومت ہے, نفتالی صاحب آئے ہیں اور ان کی طرف سے کافی اسٹرانگ پوزیشن ہے اس بارے میں کہ کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے.
یہ گفتگو کر رہے تھے عارف انصار, قمر عباس شافی, اردو وی او اے نیوز, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنوبی سوڈان میں جس نے 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کی, اپنے قیام کے بعد سے بیشتر حصے میں بہت سے انسانی چیلنجوں کا سامنا رہا. ان میں شمال اور جنوب کا 20 سال پر محیط تنازع, غربت اور سوڈان کے ساتھ جاری کشیدگی شامل تھی, جس کے دوران 2012 میں تیل کی برآمدات بند ہو گئیں, جس نے سوڈان کی معیشت کو تباہ کر دیا اور ملک اور حکومت کمزور ہو گئی اور اسے عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوبی سوڈان کی حکومت اندرونی مسائل اور قدرتی آفات سے مؤثر انداز میں نمٹ نہیں سکی. مزید برآں سیلاب, خشک سالی اور 7 سال سے زیادہ عرصے کے اندرونی مسلح تنازعات میں کھیتی باڑی اور چراگاہوں کی سرگرمیوں, منڈیوں اور کاروبار میں انتشار پیدا ہو گیا, جس سے غذائی عدم سلامتی اور انسانی ضروریات کی صورتحال ابتر ہوتی چلی گئی. اس وقت خوراک, بنیادی ڈھانچے اور امنکاری کے لیے جس میں صنفی بنیاد پر تشدد سے بچاؤ اور اس کا تدارک شامل ہے, جنوبی سوڈان کو بیشتر انسانی برادری پر انحصار کرنا پڑتا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جنوبی سوڈان کی 1,20,00,000 آبادی میں سے تقریباً 83,00,000 یا 70% آبادی کو 2021 میں خوراک کے معاملے میں انسانی یا ہنگامی امداد درکار ہوگی. ایک حالیہ بیان میں یو ایس ایڈ کی منتظم سمانتا پاور نے کہا ہے کہ ساتھی جنوبی سوڈان امدادی کارکنوں کے لیے دنیا کا نہایت خطرناک ترین ملک ہے. اقوام متحدہ کے مطابق 2020 کے آغاز سے امدادی کارکنوں کے خلاف 400 سے زیادہ پرتشدد واقعات ہو چکے ہیں. ان میں 2021 میں 2 امدادی کارکنوں کی ہلاکت بھی شامل ہے. یو ایس ایڈ کی منتظم پاور نے کہا کہ امریکہ اس تشدد کی مذمت کرتا ہے اور جنوبی سوڈان کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ شہریوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے کارکنوں کا تحفظ کرے اور رینگ, تورت اور جم جانگ میں ملزموں کو گرفتار کرے اور انہیں جواب دہ ٹھہرائے. انہوں نے کہا کہ امدادی تنظیموں کے خلاف تشدد سے نہ صرف امدادی کارکنوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو جاتی ہیں, بلکہ اس سے ضرورت مندوں کے لیے زندگی کے بچاؤ سے متعلق امداد میں خلل پڑتا ہے. حالیہ حملوں کی وجہ سے بعض تنظیمیں مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ یونٹی اور دریائے نیل کے بالائی علاقے میں انسانی ہمدردی کا کام معطل کر دیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں تقریباً قحط جیسے حالات ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 45,000 لوگ اس امداد تک رسائی سے محروم ہو سکتے ہیں, جس کی انہیں شدید ضرورت ہے. امداد کی فراہمی کے لیے انسانی ہمدردی کے کام میں ہمارے شراکت دار انتھک محنت اور اپنی ذات کو درپیش خطرے کے ماحول میں کام کرتے ہیں. ان کی حفاظت اور ضرورت مندوں تک بلا روک ٹوک رسائی لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے. امدادی کارکنوں کے خلاف چاہے ان کی شہریت جو بھی ہو, حملوں, ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں اور ہراساں کرنے کے معاملات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی سوڈان کی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے اور ان افراد تک بلا روک ٹوک اور مستقل رسائی مہیا کرے جو خوراک کی عدم سلامتی کا شکار ہیں اور اہم انسانی ضروریات کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں نے پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور دوران حراست موت کی روک تھام اور سزا کے بل کی متفقہ منظوری کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں کرونا وائرس کے ایک ہسپتال میں پیر کے روز لگنے والی آگ سے کم از کم 44 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بحث چلانے کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔